الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. سورة البقرة کا آٹھواں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں. اس میں بھی مزید جو فرد جرم عائد کی جا رہی ہے یہود پر بنی اسرائیل پر اس کا ذکر آئے گا. یہ خاص طور پر آیت نمبر 62 میں ایک اہم مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ کہ اس آیت کی بنیاد پر وحدت ادیان کا فلسفہ لوگوں نے گھڑنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی سب ماننے کا کسی نہ کسی درجے میں دعویٰ کرتے ہی ہیں, فرق کیا ہے؟ کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہا ہے, کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے. اس رسالت کو ذرا آؤٹ کر دیں تو مسئلہ کوئی نہیں. اور اس کے لیے دلیل بنانے کی کوشش کی جاتی اس آیت کو, جس کا ترجمہ آپ پہلے سماعت فرما لیجیے. فرمایا کہ ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادو اور جو یہودی ہوئے, والنصارا اور نصرانی, نصارا عیسائی, والصابئین اور صابئین, ان کے متعلق ایک رائے یہ ہے کہ ستارہ پرست تھے, لیکن صحیح طرح یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتے تھے. من آمن باللہ, جو بھی ایمان لایا اللہ پر, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر, وعمل صالحا اور عمل کیا اس نے نیک, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے, ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا, ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ایمان والے یہودی, نصرانی, صابئین, جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا, جسے نیک عمل کیا, سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. یہاں پر الفاظ ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کو بنیاد بنا کر اس طرح کی کانفرنس پاکستان میں بھی منعقد کرنے کی کچھ سال پہلے کوشش کی گئی, جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن یہ فتنہ پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی اور کی جاتی ہے کہ صاحب سب کو ملا کے مرغوبہ بنا لیا جائے. جیسے کہ اکبر تھا, اس کا دین الہی جو مشہور ہوا, اس میں بھی یہی تھا, ہندوؤں کو بھی جمع کر لو, پھر کوئی رام کہہ رہا ہے, کوئی رحمان کہہ رہا ہے, کوئی گاڈ کہہ رہا ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی. تو عیسائیوں کو بھی لے آؤ, یہودیوں کو بھی لے آؤ, مسلمانوں کو بھی لے آؤ, ہندوؤں کو بھی لے آؤ, سب کو ملا کے ایک مرغوبہ بنا دیا جائے. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ لا تلبس الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. باطل دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے. تو اس باطل کی حق کے ساتھ کوئی آمیزش ممکن نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ نقطہ جو یہاں پر قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی گروہ کے ساتھ وابستگی پر نہیں ہے, بلکہ نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بندہ ایمان لا کر اس کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل درآمد کرے تو نجات ہے اللہ کے ہاں. رہا یہ مسئلہ کے صاحب یہاں پہ اللہ پر ذکر ہے ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے, رسالت کا ذکر نہیں, تو اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی ایک آیت کی بنیاد پر کوئی عقیدہ نہیں گھڑا جا سکتا یا کسی عمل کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ایسے تو ہم نے پڑھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8, کچھ لوگوں نے کہا ہم اللہ کو مانتے, آخرت کو مانتے, قرآن نے کہا وما ہم مؤمنین, یہ ایمان والے ہی نہیں. وہاں کس ایمان کی کمی ہے؟ ایمان رسالت کی. سورہ حدید کی آیت نمبر 28, وہاں ذکر ہے کہ بھائی اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ایمان کی بات بھی نہیں, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ آمنوا برسولہ یؤتکم کسلین من رحمتہ, اور ایمان لاؤ رسول پر, اللہ اپنی رحمت کا دوہرا اجر تمہیں عطا فرما دے گا, دوہرا ثواب تمہیں عطا فرما دے گا. لیجیے صاحب, وہاں نہ اللہ پر ایمان کی ضرورت ہے, نہ آخرت پر ایمان کی ضرورت ہے, مجھے رسول کو مان لے بات ختم ہو جائے گی. یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 28. تو کیا ان آیات کو لے کر یہ کہا, الحدید کی آیت نمبر 28 لے کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان کی آخرت کی ایمان کی ضرورت نہیں؟ ایسے ہی اس آیت کو لے کر جو کہ البقرہ میں آیت نمبر 62 آ رہی ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایمان کی رسالت کی ضرورت نہیں. یہ قطعاً فتنہ ہے, اس کے حوالے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں رکھے گا اب, کہ جس کل دعوت پہنچ گئی ہے, ایمان نہیں پھر بھی لائے گا, تو وہ جہنم میں جائے گا. ایک حدیث میں کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو مجھے مارے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, عیسیٰ بھی آئیں گے علیہ السلام تو ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے, رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. چنانچہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور ایک امتی کی اقتدا میں نماز بھی ادا کریں گے. ذہن رکھیں اس چیز کو. تو یہاں مراد ہے کہ اپنے اپنے دور میں جس شخص نے بھی وقت کے رسول کی دعوت کو قبول کیا اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا وہ کامیاب ہے. اب دور رسالت محمدی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو مانے بغیر اور اس کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہو سکتی. اس کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا, میثاق لیا. اس عہد کی وضاحت آئے گی البقرہ ہی میں آیت نمبر 83 میں انشاءاللہ, اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا. یہ شدید کیفیت پیدا کی گئی, اور الفاظ قرآن کے سورہ آراف آیت نمبر 171 میں کانہ ذلہ, گویا کہ وہ ان کے سروں پر آگے کھڑا ہو گیا پہاڑ, جیسے کسی کے سر پہ چھت ہو ایسے پہاڑ کو معلق کر دیا گیا ان پر, گرا چاہتا ہو جیسے, اور کہا کہ پکڑ دو گے نہیں اللہ کی کتاب. یہ شدید کیفیت پیدا کی گئی تاکہ دل لرز جائے, نرمی پیدا ہو اور قبول کرنا آسان ہو جائے. تو اس کے متعلق بھی تفصیل آئے گی سورہ آراف آیت نمبر 171 میں یہ شدید کیفیت کس طرح پیدا کی گئی. تو فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے تھامو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو, اپنے حافظے میں بھی اور اپنے عمل میں بھی. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو, یعنی اللہ کی سزا سے بچ سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر دیکھیں وہ روگردانی, پھر اس کے بعد تم پھر گئے. فلو لا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی. لکنتم من الخاسرین, تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت, اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی. فقلنا لہم, تب ہم نے اسے کہا, کونوا قردۃ الخاسئین, کہ تم ذلیل رسوا بندر بن جاؤ. یہ اصحاب السبت کی طرف اشارہ ہے. اصحاب السبت کا واقعہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 21 میں, وہاں ہم تفصیل سے بات سمجھیں گے. کچھ لوگوں نے اللہ کے دین کے احکامات میں ہیلے بہانے اختیار کیے تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے. تفصیل سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں انشاءاللہ آئے گی. فجعلناها نکالا لما بین یدیھا وما خلفھا, پھر ہم نے انہیں سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عذر بنایا. وموعظۃ للمتقین, ہم نے اسے اس واقعے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنایا. وموعظۃ للمتقین, اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنایا تاکہ بعد کے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. اب ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ جس میں ایک شخص مارا گیا تھا, اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حل یہ بتا دیا کہ ایک گائے ذبح کرو, اس کا ایک لوتھڑا ایک حصہ لے کر اس مقتول کو مارو تو وہ کھڑا ہوگا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا. واقعہ کا یہ پس منظر ہے کہ کیوں ایسا واقعہ پیش آیا, وہ ذکر آئے گا رکوع نمبر 9 میں. لیکن ابھی رکوع نمبر 8 جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس واقعے کی حکمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. مزید یہ کہ جو ان لوگوں نے ہیلے بہانے اختیار کرنے کی کوشش کی اللہ کے اس حکم سے فرار اختیار کرنے کے لیے, اس کا ذکر بھی اس رکوع میں آ رہا ہے. واقعہ کیوں پیش آیا اس کا ذکر اگلے رکوع میں, اور واقعے کی کچھ تفصیل اس رکوع میں پہلے آ گئی. وہ قال موسیٰ لقومہ, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, ان اللہ یأمرکم بال ان اللہ یأمرکم, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان تذبحوا بقرا, کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو. قالوا نتخذنا ہزوا, وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے موسیٰ مذاق کرتے ہو. قال اعوذ باللہ, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ کا حکم ہے کرو ایسا. اب اس قوم کی بت ماری گئی, سیدھا سیدھا حکم تھا گائے ذبح کر دیتے, اب وہ فرار اختیار کرنا چاہتے. اس کے حوالے سے اب دیکھیے کس کس مرحلے سے گزرے وہ لوگ. قالوا ادعوا لنا ربك, کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے. یبین لنا ما ہی, کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ ہے کیسی گائے کیسی ہوگی. قال انہ یقول, فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, انہا بقرہ, کہ وہ گائے ہے. لا فاردو ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی ایج کی ہو، عوام بین ذلک اس کے درمیان جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تب تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے کرنا لو اسے، پھر بھی باز نہیں آئے، قالوا ادعوا لنا ربک، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، پوچھیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، وہ ہمیں بتائے گا اس کا رنگ کیسا ہے، قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونها، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو متاثر کرتی، اتنی وضاحتیں چل رہی ہیں، پھر بھی باز نہیں ہے، قال ادعوا لنا ربك، انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے ذرا دعا کیجئے، پوچھئے، یبین لنا ما ہی، وہ بتائے وہ ہے کیسی، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے تو ہمیں شبہ میں ڈالتی ہے، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پا جائیں، یہ انشاءاللہ سے کچھ ان کی بچت ہو گئی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ بچت یہ انشاءاللہ کہنے سے ہو گئی، لیکن پھر دیکھیے اللہ نے اور سختی کر دی، قال انہ یقول، کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، یہ گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی ہو، نہ وہ استعمال کی جاتی ہو زمین کو جوتنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، ولا تسقی الحرض، نہ وہ پانی دینے کے لیے کھیتی کو استعمال کی جاتی ہو، مسلمت، بالکل بے عیب ہو، کوئی داغ دھبا نہیں ہو، صحیح سالم ہو، لاش یہ دفیہ، کوئی داغ نہ ہو اس میں، قال الان جئت بالحق، اب وہ بولے گے موسیٰ آپ ٹھیک ٹھیک بات لے کر آئے، فذبحوها، پھر انہوں نے اسے ذبح کر ڈالا، وما کادوا یفعلون، اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں، اب یہ ہے اس امت کا حال، سیدھا سیدھا حکم تھا ذبح کرو ذبح کر دیتے، کلر بتائیے، ایج بتائیے، کیسی ہو، یہ ہو، اتنی پابندی اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ بڑی مشکل سے، مفسرین نے لکھا کہ بڑی مشکل سے جا کر ایسی غریب کو میسر آ سکی، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ پچھلی امتیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے تباہ و برباد کی گئی، یہ ایسے بے معنی سوال، ہر سوال بامعنی ہو، عمل سے متعلق ہو، نجات سے متعلق ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ کثرت سوال سے خود اپنے لیے مشکل بھی پیدا کی، اور یہی کثرت سوال ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے اس مسلم شریف کی روایت میں کہ جس کی وجہ سے امتیں ہلاک کر دی گئی پہلے، اب اگلا رکو جو آٹھواں آ رہا ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آ رہا تھا، اس بات کا حکم کیوں دیا گیا، تو حکم پہلے آ گیا اور اس کی وجہ اب بیان کی جا رہی ہے، مزید اس رکو میں دوبارہ انہی بنی اسرائیل اور یہود کے حوالے سے اور چار شیر کے نکات ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرے جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس بارے میں جھگڑنے لگے، اس کے قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ تم اس کو، یعنی مقتول کو، گائے کا ایک ٹکڑا مارو، كذلك يحيي الله الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا، ويريكم آياته، اور وہ تمہیں دکھائے گا، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات، لعلكم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مصر کی جو قوم تھی، مصری قبطی کہلاتے تھے، ان کے زیر اثر بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی گائے کا تقدس پیدا ہو گیا تھا، اس تقدس کو دور کرنا مقصود تھا، اللہ کی کتاب کو کھیل تماشے کی کتاب نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں بیان کریں، مقاصد تھے اس کے پیچھے، انہی سے ایک گائے کو ذبح کروانا مقصود تھا تاکہ وہ جو گائے کا تقدس ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ تقدس ختم کر دیا جائے، نمبر ایک، نمبر دو، یہ انکار میں مبتلا ہو گئے تھے، شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے کہ دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، تو دیکھو اللہ تمہارے سامنے ایک شخص کو زندہ کر رہا ہے، یہ گائے کا ٹکڑا لو، اس شخص کو مارو، یہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا، دوبارہ مر جائے، تمہارے دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، تمہارے سامنے مردہ تھا، ایسے ہی اللہ زندہ فرمائے گا، کذلک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، ویریکم آیاتہ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، اللہ علیہ کل شعیب قدیر ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ایک مرتبہ کیا سو مرتبہ کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. لیکن جن کی عقل اور مت ماری جاتی ہے جیسے ہمارے آج کل انکار سنت کا فتنہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ہوا پتہ ہے کیا ہوا, یہ تھا کہ کوئی غائبہ زبان نہیں ہوئی, کوئی دوبارہ زندہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا. ہونا فقط کیا تھا کہ جیسے ہمارے پہلے مثل مشہور تھی نا, لوٹا گھمایا جاتا تھا اور چور کا معلوم کیا جاتا تھا. وہ ہوتا کیا تھا کہ لائن بنا کے سب کو جمع کر لیا جاتا تھا اور ایک ماہر آدمی کو بٹھایا جاتا تھا, وہ دیکھتا تھا کہ ہاتھ کی جنبش. اب جس نے چوری کی ہوگی وہ تو ذرا ہاتھ احتیاط سے رکھے گا بچانے کی کوشش کرے گا, اور جس نے نہیں کی ہوگی وہ پورا لوٹا پکڑ لے گا. تو لوٹا گھما کے چور کا معلوم کرنا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. تو انکار سنت کا فتنہ جس میں جو لوگ مبتلا ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہوا کہ اس مردے کے قریب لا کے بٹھایا گیا اور ایک اسی طرح کا ماہر آدمی بٹھا دیا گیا اور کہا گیا ابھی ہاتھ میں لو پیس کچھ اور اس کو مارنا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ بس ایک ماہر آدمی کو بٹھا دیا گیا اور وہ ہاتھ کی جنبش دیکھتا تھا, اس سے پتا چل جاتا تھا, اس سے پتا چل گیا کہ قاتل کون ہے. اب دیکھیے اللہ کے الفاظ کیا ہیں, کذالک یحیی اللہ الموتا, اللہ اس طرح مردے کو زندہ فرماتا ہے, یہ زندہ فرمائے گا. ان انکار سنت والوں کے فتنے میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی تو بتائی ہوئی تفصیل میں مردہ زندہ بھی نہیں ہو رہا. ویوریکم آیاتہ, اور اللہ تمہیں اپنی آیات دکھانا چاہتا ہے. یہاں پہ تو کوئی معجزانہ بات بھی نہیں ہے, لوٹا آج بھی گھوم رہا ہے, لوٹا 1400 برس پہلے بھی گھوم رہا ہوگا, لوٹا 3000 برس پہلے بھی گھوم رہا ہوگا, تو اس میں نشانی کی بات کیا ہوئی؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. تو جن کی مت ماری جائے جو قرآن کے تابع نہ ہو, قرآن کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرے, ہر شے کی عقلی توجہ کرنے کی کوشش کرے, تو اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر مزید, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. اتنی واضح نشانی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے, اتنے واضح طور پر احکامات تمہارے سامنے آ رہے ہیں, اس کی قدرت کے نظارے تمہارے سامنے آ رہے ہیں, لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تم نے پتھروں کو بھی مار دے دیا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہیۃ الحجارہ, سو وہ پتھر جیسے ہو گئے, او اشد قسوہ, یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. حالانکہ پتھروں کا حال تو کیا ہے, وہ ان من الحجارتی, اور بے شک بعض پتھروں میں سے ایسے ہیں, لما يتفجر منهم انہار, کہ ان میں سے نہریں پھوٹتی, نہریں کی نہریں جاری ہو جاتی, چشمے جاری ہو جاتے, پتھروں کی سختی کے باوجود نہریں جاری ہو جاتی. وہ ان منہا, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں, لما يشققوا, کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں, فيخرج منه الماء, تو ان میں سے پانی بہ جاتا ہے, نہر نہیں تو چشمے ہی صحیح. وہ ان منہا, اور ان میں سے ایسے بھی ہے, لما يهبط من خشیت اللہ, وہ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. اتنی سختی ہے پتھر میں, لیکن اللہ کی خشیت اس کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے. لیکن تمہارا حال کیا ہے, تم حامل کتاب ہو, کتاب کو مانتے ہو, تم نے تو سختی میں پتھروں کو بھی مات دے دی ہے. یہ امت کا انجام ہو جاتا ہے جب وہ زوال کے دور سے گزرتی ہے, کتاب کو پسے پشت ڈال دیتی ہے, دین کے تقاضوں کو بھول جاتی ہے, دنیا داری میں مبتلا ہو جاتی ہے, دین کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ عزیز امت جب کر لیتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ صاحب دل نہیں چاہ رہا نماز ادا کرنے کا, آؤ بھائی قرآن سن لو, بس پتہ نہیں طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے. کیوں آخر, میں جو سر میں سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سر نماز سنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, بت بنائے ہوئے دلوں کے اندر, کہیں مال کے, کہیں جائیدادوں کے, کہیں نفس کے, اب یہ بت اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو دلوں نے سخت ہی ہونا ہے. ایک امت جو کہ امت مسلمہ قرار پائے, پہلے وہ تھے آج ہم ہیں, وہ بھی اس انتہا تک پہنچ سکتی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ناواقف نہیں ہے. اب اہل ایمان مسلمان, جن میں سے خاص طور پر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی بڑی تمنا تھی, خاص طور اوس اور خزرج کے مسلمان جو مدینے کے قبائل تھے, انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تو بڑی ان کی چاہت اور امیدیں تھیں کہ یہ یہود کے اندر پہلے سے کتابیں موجود ہیں تو یہ بھی بڑھ کے قبول کر لیں گے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. ان اہل ایمان کو کچھ بتایا جا رہا ہے, فرمایا افتتمعون ان یؤمنوا لکم, مسلمانوں پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ بات مان لیں گے, تمہاری خاطر، ایمان لے آئیں گے تمہاری خاطر. وقت کا نا فریق منہم، حالانکہ ان میں سے فریق ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کے سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے بھی ہیں. انہوں نے تو جانتے بوجھتے اپنی کتابوں کو بدل دیا، اب تو ان کے دل بھی سخت ہو چکے ہیں، تم کیسے تمنا کر رہے ہو کہ یہ قبول کر لیں. تو تسلی کچھ دی جا رہی کہ اتنا زیادہ انتوزیاسٹک ہونے کی ضرورت نہیں، اتنے زیادہ پر امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپنی کتابوں کو بدل ڈالنے والے لوگ ہیں، زیادہ توقعات نہ رکھو. اب منافقین جو کہ کچھ یہود میں سے بھی تھے، ایک تو اوس اور خزرج کے قبائل میں سے تھے، لیکن وہ بھی منافقین یہود کے زیر اثر نفاق کی طرف گئے. اب یہود میں سے جو کچھ منافقین تھے ان کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے میں تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر دائر فرمائی، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کو دلیل بنائے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مراد کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری رسول کی آمد کے متعلق، لیکن تم یہ باتیں مسلمانوں کو جا کر بتا رہے ہو؟ اگر تم ان کو بتا رہے تو کل یہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ ان کو تو بدبختوں کو پتا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو مت بتاؤ ان کو جا کر، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اللہ کا تبصرہ دیکھیں، افلا یعلمون، کیا جانتے نہیں؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. کیا اللہ اس بات کا محتاج ہے معاذ اللہ کہ تم مسلمانوں کو بتاؤ اور مسلمان اللہ کے سامنے حاجت یہ حجت پیش کرے تو اللہ کو معلوم ہوگا؟ نہیں بھائی، تمہارے ظاہر کو بھی تمہارے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے رسول کو بھی بتا رہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح. تو یہ ان کی خامہ خواہ کی حد دھرمی تھی، بے وقوفی تھی کہ میں مسلمانوں کو نہ بتاؤں. اللہ علیٰ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ خود اپنے رسول کو بتا سکتا ہے یہ بات. اب ان کے عوام الناس کا ذکر. ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو کچھ نہیں جانتے، الا امانی، مگر یہ کہ چند تمنائیں ہیں، کچھ آرزوئیں ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں. وانہم الا یظنون، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. عوام کل انعام، جانوروں کی طرح ہوتے بےچارے، کتاب تو علم کچھ نہیں، ہاں تمنائیں بہت بڑی بڑی، جیسے آج امت کا حال بھی ہے ہماری، خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں، ساری بخشی تو ہونی ہونی ہے. یہی حال ان کا بھی تھا، علم کچھ نہیں کتاب کا، لیکن یہ کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، اور وہ گمان سے کام لیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، جب بے عملی کا شکار ہوتے ہیں لوگ، تو اپنی اس بے عملی اور کمزوری کو کور کرنے کے لیے ان جھوٹی تمناؤں کا سہارا لینے کی کوشش کی جاتی ہے. فرمایا فویل للذین یکتمون الکتاب، تو ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جو کچھ کے وہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، بیعیدیہم، یکتمون الکتاب بیعیدیہم، جو کچھ کے وہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس سے ہے، لیشترو بھی ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان کے لیے خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، مما یکسبون، اور ان کے لیے خرابی اور تباہی ہے بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں. یہ یہود کے علماء فتویٰ فروشی کرتے تھے، کسی نے آگے کہا صاحب یہ مسئلہ ہو گیا، بولا اچھا لکھا ہاتھ سے، کہا اللہ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ لو اللہ ہمارا نذرانہ پیش کر دو. آج بھی ہر سال اولڈ ٹیسٹمنٹ پلس نیو ٹیسٹمنٹس کے ہر سال نئے ورژنس چھاپے جاتے ہیں، اور ہر دوسرے سال بلکہ ہر سال تقریباً لوگوں کی خواہش کے تحت کبھی ایک چیز کم کر دی جاتی ہے، کبھی دوسری چیز بڑھا دی جاتی ہے، اور بلینز آف ڈالرز کا بزنس کیا جاتا ہے. یہ آیت ان پر بھی صادق آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اسی طرح وہ علماء سو جو من مانی تعویلات کرتے ہیں دین کی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ایسے ادارے بھی میں جانتا ہوں کہ جن کے آرگنائزیشن کے جو مینجمنٹ انتظامیہ ہے وہ اپنے ممبرس کو کیا کہتے ہیں، سب آپ جیسے رہیں گے ویسا ہم کام کریں گے، آپ کہیں گے تو ہم اس طرح کا فتویٰ لا کے دے دیں گے آپ کو، اور آپ کہیں گے تو اس طرح کا فتویٰ لا کے دے دیں گے. آج انشورنس کے جواز کے لیے بھی فتویٰ مل جائے گا آپ کو، آج سود بینکنگ انٹرسٹ کے جواز کے لیے بھی فتویٰ مل جائے گا آپ کو. یہ کون ہے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. تھوڑی سی دنیا کی قیمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین میں تحریف کر دیتے ہیں، وہاں بھی تھے یہاں بھی مل جائیں گے. لیکن علماء سو کی بات کرو، علماء حق نہیں. فویل لهم مما کتبت ایدیہم، سو تباہی ہلاکت ہے بربادی ہے ان کے لیے، بس سبب اس کے جو ان کے ہاتھوں میں لکھا. وویل لهم مما یکسبون، اور تباہی بربادی ہے ان کے لیے، بس سبب اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. وقالوا، مزید ان کی خوش فہمیاں، اور کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن. اچھا ہم نے بچے کی پوجا کی تھی نا، گناہ کیا تھا نا، چند دن جہنم میں رہ لیں گے اس کے بعد ہماری بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا چبتا ہوا تبصرہ. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، اتخافم عند اللہ عہدن، کیا تم نے اللہ سے تو وعدہ لے رکھا ہے، کوئی چٹھی لکھوا رکھی اللہ سے، فرم یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ کیسی بات ہے، اللہ تعالیٰ پر جذبہ کر رہے ہیں؟ کیا سارے حرام خور، سارے نافرمانیاں کرنے والے سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے؟ تو کیا یہ انسلٹ نہیں ہو جائے گی نیکی کرنے والوں کی، کہ میاں تم بھی کچھ حرام خوری کر لیتے دنیا کے اندر، بخشی دیا جانا ایسے حرام خوروں کو، بھی حرام ہی کھا رہے تھے نا، اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر اللہ کی کتاب کا نام اس کو دیتے تھے، بیشتر بھی تھے میرا کلیلہ، حرام خوری کر رہے تھے نا. اگر ان کو بھی اللہ بخش دے گا تو کتنا بڑا بہتان آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا. ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو، کہتے ہو، چسپہ کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. بلا کیوں نہیں؟ ایک بہت بڑا یونیورسٹی ٹروت یہاں پر آ رہا ہے. جن لوگ فرمائے گی سلسلہ کلام میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بڑی بنیادی باتیں بیان کی گئی جس کو ہم انگلش میں یونیورسل ٹروت کہتے ہیں. بلا کیوں نہیں؟ من کسب سیئتا، جس نے ایک بڑا گناہ کمایا وہ احاط بہ خطیئتہ، اور اس کی خطاؤں نے اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فاولائک اصحاب النار، بس یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. ایک بڑا گناہ، اکثر مفسرین نے فرمایا کہ شرک یا کفر، اور ایک اچھی بلی تعداد مفسرین کی یہ بھی کہتی ہے کہ ایک بڑا کبیرہ گناہ، بڑا کبیرہ گناہ. چلیے کبیرہ کہتے بڑے سیدھی سی بات، ایک کبیرہ گناہ مستقل انسان اس سے ملوث ہو جائے اور وہ ایک گناہ بھی اس کو گھیر لے تو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. شرک، کفر، اور بعض علماء کبیرہ گناہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تمناؤں سے جنت نہیں ملتی، محنت سے ملتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ باتوں سے ناپسندیدہ سے مشقت لگتی ہے، اللہ نے جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات نفسانی اور لذات نفس سے گھیر دیا ہے. جہنم کمانے کے لیے کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے سودا کیا، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. انتہائے سودا، نشک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جان و مالوں کا سودا کر لیا ہے. جان مال تمہاری نہیں، میری ہے، عطا کردہ ہے، میری امانت ہے تمہارے پاس، اس کو میری اطاعت میں استعمال کرو تو جنت کا وعدہ ہے. اسی جان مال لگانے کی انتہائی صورت کیا ہے؟ قتال کرتے اللہ کے راستے، قتل کرتے بھی اور شہید ہو بھی جاتے ہیں. تو محنت کرنی پڑے گی، اللہ ہمیں اس محنت کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، کنٹراسٹ پھر اہل ایمان کا ذکر، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان اہل جنت میں ہمیں بھی شامل فرما. اس کے بعد دسواں رکوع آ رہا ہے جس میں ابتداءً کچھ معاشرتی ہدایات ان کو دی گئی، اس کا ذکر، اور پھر ایک اور اہم آیت آئے گی، دین پر جزوی عمل کرنے کی سزا کیا ہے، اس کا ذکر آئے گا. آیت نمبر 83 میں معاشرتی ہدایات دی جا رہی ہیں. بندوں سے متعلق ہدایات، اس کا مزید ذکر انشاءاللہ آئے گا تفصیلا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، پھر سورہ انعام کے رکو نمبر 19 میں، اور ان معاشرتی ہدایت کا نقطہ عروج کلائمیکس ہے سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 3 اور 4، تفصیل وہاں پر زیادہ آئے گی انشاءاللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کر جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، تفصیل انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 3 اور 4 میں آئے گی، اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، وذل قربا، اور رشتے داروں کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ عمدگی سے گفتگو کرنا، کسی کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے ہمارے دین میں. اور بندے کے اعمال میں سب سے زیادہ بھاری شے قیامت کے دن اس کے اخلاق ہوں گے. وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ عمدگی کے ساتھ گفتگو کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو. یہ تو ہم نے تم سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے. وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، احکامات سے روگرداری کرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وعدہ لیا. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ اپنوں کے خون کو نہیں بہاؤ گے، قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کو. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور نہ اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، کسی کو در بدر نہیں کرو گے، گھروں سے نہیں نکالو گے، نہ قتل کرو گے. ثم اقررت، پھر تم نے اقرار کر لیا. وانتم تشهدون، جبکہ تم اس بات پر گواہ بھی ہو کہ تم نے اس بات پہ اقرار کیا کہ نہ تم کسی کو قتل کرو گے اور نہ ہی تم کسی کو گھروں سے نکالو گے. لیکن کیا ہوا؟ ثم انتم هؤلاء، تو یہ تم ہی تو ہو، تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے فریق کو ان کے وطن سے، ان کے گھر سے نکالتے بھی ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ. اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ مدینے میں دو قبیلے تو آباد تھے، عرب، اوس اور خزرج کے، اور تین قبیلے تھے یہود کے، بنو قینقہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ. اوس و خزرج کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ جاری رہتا تھا، تو اس طرح بھی تقسیم ہو گئی. دو قبیلے بنو نضیر اور بنو قینقہ کے، یہ خزرج کے ساتھ ہو گئے یہود کے، اور ایک قبیلہ بنو قریظہ کا، وہ اوس کے ساتھ ہو گیا، اور حلیف ہو گئے تو ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہوتی تھی. اب ایک یہودی قبیلہ دوسرے یہودی قبیلے کے لوگوں کو مار رہا ہے، یہ ایک یہودی قبیلہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ نے منع کیا تھا کہ نہ قتل کرو گے نہ گھروں سے نکالو گے، لیکن یہ تمہیں تو ہو کہ قتل بھی کرو نکال بھی رہے ہو. اب تیسری بات دیکھیے، وَإِيَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کر آئے، تمہارے بھائی بن، تمہارے قبیلے، یہ دوسرے قبیلے کے لوگ جو کہ بہرحال تمہاری امت میں سے ہیں، تُفَادُونَهُمْ، تو انہیں فدیہ دے کے چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. اب ایک بات یہ بھی تھی جو کہ ہر مذہب میں بات ملے گی، کوئی قیدی ہے تو اس کو چھڑانا اچھی بات ہے، تو ایک بات پر تو عمل کر رہے ہو، اور پچھلے دو احکامات کی تم نے نافرمانی کی، قتل کرنے سے منع کیا وہ بھی تم نے کیا، گھروں سے نکالنے سے منع کیا وہ بھی تم نے کیا. ہاں کوئی دوسرے قبیلے کا ادھر آ کے قید ہو گیا، ادھر کا ادھر قید ہو گیا، اب آ رہے ہو انسانی ہمدردی کے نام، چلو بھائی ان کو فدیہ دے کے چھڑانے کی کوشش کرو. یہ کیا بات ہے؟ کچھ باتوں پر عمل ہو رہا، کچھ باتوں پر عمل نہیں ہو رہا. ڈویژن کر رکھی ہے تم نے اللہ کے احکامات میں، اس پر اب اللہ کا تبصرہ، یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے، بیسک بنیادی ہدایت. اصل تو انہوں نے بھی کتاب ہی، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو؟ اور یہاں ایمان رکھنے سے مراد عمل کرنا، دو احکامات پر عمل نہیں کیا تو ایک پر کر رہے ہو. اصل تو انہوں نے بھی کتاب ہی، تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے یعنی اس پر عمل کرتے ہو. وہ تکفرون بھی بات، اور بعض کا سرے سے انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ الا خزي في الحياه الدنيا، کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی. ويوم القيامه، اور قیامت کے دن، يردون الى اشد العذاب، وہ قیامت کے سب عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وما الله بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں. الفاظ سماعت فرمایا آپ نے، دو پر عمل نہیں ہوا ایک پر عمل ہوا تو یہ ایک پر عمل جو ہوا یہ بھی قابل قبول نہیں, اس کی سزا ہے قبول ہونے سے دور کی بات, دنیا میں ذلت رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب. کیوں؟ اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اٹس اے ہول پیکج, جزوی اطاعت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں, پورے کے پورے آؤ. کچھ ماننا کچھ نہ ماننا یہ قابل قبول نہیں, اس کا ثواب تو دور کی بات, دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے. یہ ہے ہماری وجہ آج ذلت اور رسوائی کی دنیا میں. کچھ لوگ ہیں جو نمازیں ادا کر رہے ہیں انفرادی طور پر, کچھ لوگ زکات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں, کچھ لوگ رمضان کے روزے اکثر رکھ لیتے ہیں, کچھ لوگ عمرہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کا دین ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف واضح میں دکھائی نہیں دیتا. اے خاص ہے خاص آنے اس وقت دعا ہے امت میں تیری آ کے آج وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. کون سی برائی نہیں ہے جس میں آج یہ امت مسلم امت مسلمہ ملوث نہ ہو؟ کون سی مجھے بتا دیجئے. اللہ کے رسول منافق کی تین نشانیاں ایک حدیث میں ایک میں چار بیان فرمائی بخاری مسلم میں, مسلم کی روایت میں چار ہیں. منافق کون؟ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے. جھوٹ, خیانت, وعدہ خلافی, گالیاں. آج بتا دیجئے ہماری قوم میں کون ہے جو اس سے بچا ہوا ہے کہ نہیں. یہ تقسیم اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں, بلکہ اس میں رسوائی ہے دنیا میں اور آخرت میں شدید عذاب ہے. اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. انفرادی طور پر فوراً عمل کر سکتے ہیں, کرنا شروع کرنا چاہیے, اجتماعی طور پر مجبور ہے, باطل کا نظام ہے, عبادت مکمل نہیں, اس نظام کو بدلنا ہمارا فرض عین ہے, تاکہ اللہ کے یہاں عذر پیش کر سکے کہ اللہ میں انفرادی طور پر کر سکتا تھا میں نے کیا, اجتماعی طور پر مجبور تھا اس نظام کو بدلنے کی میں نے کوشش کی, میری اس محنت کو قبول فرما لے. اس کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ, یہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی. کچھ ماننا بھی وہ اپنے نفس کے تحت ہے, نفس کو فلاں حکم آسان لگا مان لیا اور فلاں اچھا نہیں لگا تو نہ مانا, تو یہ دنیا چاہ رہے ہیں, منمانی چاہ رہے ہیں. نہیں, اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی. فلا یخفف عنہم العذاب, سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.